أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتهليلها التسليم. رواه الترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے چاہا کہ بعض عملیات بیان ہو جائے، دور و دراز مسائل تو بیان ہوتے ہیں، یہ قریب ترین مسائل جس کا ہر مومن کو حاجت ہے، طہارت کے مسائل، پاکی کے مسائل، وضو اور غسل کے آداب اور طریقے، یہ بھی ہمارے مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے. اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ اس میں طہارت اور پاکی کی تفصیلات موجود ہیں. بعض مذاہب دنیا میں ایسے ہیں بلکہ اکثر جن کے ہاں طہارت کے مسئلے کا فقدان ہے. مثلاً مسیحی مذہب جو تقریباً دنیا پر چھایا ہوا ہے، اس میں طہارت کے مسائل نہیں ہیں، اور ثابت نہیں کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے خود یا اپنی امت کو کس طرح تعلیم دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مذہب ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے 244 سال بعد ایک پادری آیا تھا، اس کا نام تھا پولوس. اس نے یہ اناجیل وضع کیے ہیں، جو مسائل اس کو پسند نہیں تھے وہ نکال دیے، اور جو مسائل اس نے مناسب سمجھے وہ برقرار رکھے. بہت سارے ضروری مسائل ان کے یہاں موجود نہیں، اور ادھورا مذہب ہے. ویسے بھی منسوخ مذہب متروک ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تفصیلی مذاہب پوری دنیا کے لیے، جن اور انس کے لیے، قیامت تک کے لیے، مرد و زن کے لیے، سفر و حضر کے لیے، صحت اور مرض کے لیے، صغار و کبار کے لیے، رجال و نساء کے لیے، اقارب و عبائد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیجا ہے. ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام چن کر کے تمہیں دیا ہے، اسی کے ساتھ رہو سہو، یہاں تک کہ تمہارا خاتمہ بھی اسی پر ہو جائے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا، تم پر اپنی نعمتیں پوری کی، اور دین اسلام چن کر کے تمہیں دے دیا. اسلام کے بڑے کمالات میں سے یہ ہے کہ اس میں عبادت سے پہلے طہارت کی تفصیل ہے. ہماری کتاب خواہ حدیث کی ہے یا فقہ کی، اس میں طہارات اور اس کے بعد صلوات کی تفصیلات ہوتی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میرے پاس جب جبریل صورت عالق کی ابتدائی وہی پانچ آیتیں لے کے آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم ثم علم الوضوء والصلاة جميعا. پھر جبریل نے اسی کے ساتھ مجھے وضو اور نماز بھی تعلیم کی. اس وقت دو نمازیں تھیں, ایک فجر کی دو رکعت اور ایک عصر کی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کو 50 کم کراتے کے لیے مشورہ دیتے ہوئے کہا, انی آلجت بنی اسرائیل, میں نے اسرائیلیوں کو دیکھا ہے صرف دو نمازیں فرض تھی اور وہ نہیں پڑھتے تھے. آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے بار بار اور اس سے یہ 50 کم کرائے. اخیر میں 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہے, کم کرا دو. لیکن آپ نے کہا, سألت ربی حت تستحییت, میں نے اللہ سے اتنا مانگا کہ اب مجھے اور شرم آتی. اور 5 برقرار رہی. اصل میں آپ کے پاس جب 50 ہو گئی تو آسمانوں میں اعلان ہو رہا تھا, تلک خمسن و خمسون, یہ 50 بھی ہیں اور 5 بھی, یہی 50 ہے. ساری سنتیں اور نفل دن رات کی جمع کرے 50 ہے. لیکن اختیار آ گیا اور یہی 50 ہے, کیونکہ ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ہے, تو 5 دائے 50. دل کا خمسن و خمسون, لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد, اور میری باتیں نہیں بدلے گی. اور میں نے 5 نمازیں فرض کر کے, اگر اس سے پہلے 50 بھی فرض رہ جاتی تو کوئی ظلم نہیں تھا, یعنی انصاف اور عدل تھا. وما انا بظلام للعبيد. حیران کن بات یہ ہے کہ 5 آیات کے ساتھ ہی آپ کی خدمت میں فرشتے نے آ کر آپ کو وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ تعلیم فرمایا. علماء دین اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے ہی کسی کو کلمہ پڑھائیں گے اور وہ مشرف با اسلام ہوگا تو علی الفور آپ اس کو وضو اور نماز بتا دیں گے. وضو اس کے سامنے کر لیں گے آپ کہ ویسے ہاتھ کلائیوں تک دھونے ہیں 3 دفعہ, اور پھر اس کو وضو کرائیں گے کہ بھئی یہ کلی ہو رہی ہے, یہ ناک دھوئی جا رہی ہے, یہ چہرہ 3 بار دھل رہا ہے, یہ سر کا مسا ہو رہا ہے, یہ ہاتھ کوہنیوں تک دھل رہا ہے, یہ پیر ٹخنوں تک دھل رہا ہے, 3 دفعہ. وضو کر کے دکھانا بھی ضروری ہے. تہاوی شریف میں ہے کہ حضرت علی کے وضو پر کچھ اختلاف تھا, تو آپ نے کوفہ کے ایک بڑے میدان میں چوکی رکھوائی, اس پر بیٹھ گئے اور پھر پانی منگوایا اور سب لوگ کے سامنے وضو کیا. اور جب پیر دھونے کا وقت آیا تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے پہلے دایاں اور پھر بایاں پیر ٹخنوں تک دھوئے. کہتے ہیں کہ حضرت علی کے ماننے والوں کا, بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سر کی طرح پیروں کا بھی مسا کافی ہے, تو حضرت علی نے اس لیے ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے سب کے سامنے وضو کیا اور فرمایا, یہ وہ وضو ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, اور یہ وہ وضو ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو تعلیم فرمایا ہے. وضو تسلی سے ہو اور عجلت سے ہو. تسلی کا مطلب یہ ہے کہ 3 بار ہو, سوائے سر کے مسے کے کہ وہ ایک دفعہ ہے، باقی تمام اعضاء تین تین دفعہ دھوتے ہیں، دو دفعہ بغیر کسی وجہ کے دھو لینا یا چار دفعہ گناہ ہے. فقط ظلم واعتدا، آپ نے فرمایا جس نے کمی کی یا زیادتی کی وہ بڑا ظالم اور بڑا مجرم آدمی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ تسلی سے مطمئن ہو کر اور متوجہ ہو کر، اور چونکہ وضو میں کم سے کم پانی استعمال ہوگا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ علیکم ان تحتاطوا، تمہیں احتیاط سے پانی استعمال کرنا ہے. ولو کنتم علی شد نہر تحتاوی علی المراقی، اگرچہ تم نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنے لگو تب بھی پانی احتیاط سے استعمال کرو. اور علماء کرام اس طرح فرماتے ہیں کہ جو پانی غسل یا وضو میں ضرورت کے لیے استعمال ہوا، یہ پانی قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں ڈلے گا اور نیکیوں کا وزن بڑھائے گا، اور جو پانی اسراف کے طور پر ضرورت سے زیادہ استعمال ہوا یہ گناہ کیا گیا ہے. لہذا یہ سیئات کے پلڑے میں، گناہوں کے پلڑے میں ڈلے گا اور اس شخص کے گناہوں کا وزن بڑھائے گا. یہ جو اعضاء وضو میں دھلتے ہیں یا جو اعضاء سجدے میں، سات اعضاء استعمال ہوتے ہیں، قیامت کے دن یہ پنجکلیے گھوڑے کی طرح خوبصورت چمک دمک کے ساتھ دکھائی دیں گے. علماء کہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وضو میں سنت کا لحاظ رکھا گیا ہو. من توضع فأحسن وضوءه، جس نے وضو کیا اور بہترین وضو کیا، فأحسن وضوءه، جو احسن العلوم میں تعلیم ہوتا ہے وہ وضو سمجھنا ضروری ہے. احسن، وهذا من نعم الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولا يشكرون. ایک بات یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آنے سے پہلے کس طرح عبادت فرمائی، تو اس کے تین جوابات ہیں. ایک یہ کہ پیغمبر وہ نبوت کا اعلان بعد میں ہوتا ہے، لیکن پیغمبرانہ طہارت، صفائی ستھرائی، خدا تعالی کا تعبد وہ پہلے سے ان کی سرش میں شامل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبوت سے پہلے ہی نبی کو صادق و امین کہا گیا. نبوت سے پہلے ہی پیغمبر نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی لڑکی زندہ درگور نہیں کی، کبھی آپ نے ظلم، زیادتی، گناہ، خلاف مروت کام بھی نہیں کیا. خلاف مروت، انسانیت کے خلاف کام جسے کہتے ہیں، وہ بھی آپ سے سرزد نہیں ہوا ہے. سرشتوی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی بنیاد میں، خون میں، جسم و جسمانیت میں خیر، شکر، عفت، عافیت، طہارت، عبادت، ودیت فرمائی تھی. ایک قول یہ بھی بدر العینی نے نقل کیا ہے شرح بخاری میں، کان طریق و تعبدہی من تفکر فی آلاء اللہ و نیابی، آپ کی عبادت کا طریقہ غور و فکر تھا اللہ کی قدرت میں، احسانات میں، نعمتوں میں، شکرانوں میں، قدرت کے ادلہ میں، براہین میں، شون میں. اور ایک جواب تیسرا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بقیہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اہل مکہ کو پہنچ چکا تھا، اس کے جو نیکیاں تھی اور جوامع اعمال تھے اور خلاصوں نچوڑ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ کرایا اور اس کی تفصیل بھی احادیث میں آئی. بہرحال وضو اور نماز دونوں لازم ملزوم ہیں. وضو اس لیے کیا جاتا ہے کہ عبادت ہو, وضو خود بھی عبادت ہے, پاک صاف رہے. قرآن کریم سورۃ انفال میں ہے کہ بدر کے موقع پر صحابہ کو پانی کی تکلیف تھی, کنویں پر مشرکین نے قبضہ کیا تو صحابہ بڑے غمگین تھے, تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور صحابہ کے پاس صاف ستھرا پانی تالاب کی شکل میں جمع ہو گیا. انہوں نے وضو کیا, بعضوں نے غسل کیا, بہت خوش ہوئے, انہیں بڑا آرام محسوس ہوا. تو علماء وہاں اس طرح لکھتے ہیں کہ آدمی جب ناپاک ہو تو اس پر غم صدمے کا اثر ہوتا ہے اور اس کا دل بزدلی کی طرف مائل ہوتا ہے, اور آدمی جب پاک صاف ہو تو اس کا دل و دماغ روشن ہوتا ہے اور اس کے دل پر عبادت, شجاعت اور بہادری کے آثار ہوتے ہیں. ایسے بہترین موقع پر بارش برسنا خود صحابہ کی بہت بڑی مدد و نصرت تھی رب العالمین کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے کہ مومن پاک صاف ہو, باوضو ہو, اس کا جسم پاک ہو, اس کے کپڑے پاک ہو, وقت وقت پر اس کا وضو ہو, غسل ہو. اس سے اس کی خوشیوں میں, اس کی صلاحیتوں میں, خدا تعالیٰ کی طرف سے خیر کی توفیق میں, دل کی آبادکاری میں اور شکرانے بجا لانے میں اسے بہت زیادہ قوت نصیب ہوتی ہے اور بڑا آرام نصیب ہوتا ہے. آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں, کبھی اچھی چیزوں پر غور کیا کریں. وضو سے پہلے کیا حالت ہوتی ہے اور وضو کر کے جو اٹھے اس وقت دیکھو جیسے ابھی ابھی جنت کے دروازے سے کوئی باہر آیا ہے, ایسی خوشی ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ, وضو تو نماز کے لیے فرض ہے. نماز خود فرض ہو یا نفل ہو, اس کے لیے وضو فرض. مثلا آپ دو رکعت نفل پڑھنا چاہتے ہیں, وہ تو اختیاری ہے, پڑھے یا نہ پڑھے, لیکن اس کے لیے وضو کریں گے اور یہ فرض ہے. بغیر وضو کے نفل نہیں پڑھی جاتی. لا صلاۃ الا بالطہور. اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ کی فقہ میں ہے کہ شروع کرنے کے بعد نفل بھی لازم ہو جاتے ہیں. لازم النفل بالشروع, شروع کرنے کے بعد نفل لازم ہے. مثلا اختیاری دو رکعت چار رکعت آپ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہ سکے, درمیان میں کوئی وجہ پیش آئی, آپ نے سلام پھیرا, اب یہ دو رکعت کی نیت باندھ دی تھی تو دو, اور چار کی نیت باندھ دی تھی تو چار, کسی وقت بھی آپ دوبارہ پڑھیں گے, یہ آپ پر اب فرض ہو گئے. لازم النفل بالشروع, یہی حال روزے کا ہے, یہی حال حج کا ہے. نفلی حج شروع کیا اور وقوف عرفہ یا طواف زیارت سے پہلے اس نے کوئی غلطی ایسی کی کہ حج فاسد ہو گیا ہے, اس میں بھی برقرار رہے گا, جائے گا نہیں اور اگلے سال دوسرا حج کرے گا. لازم النفل بالشروع. نفل نماز یا فرض دونوں کے لیے وضو ایک جیسے فرض ہے. اگر فرضوں کے لیے وضو کر لیا گیا تو اس کے ساتھ نفلے بھی جتنا چاہے پڑے گا, اور اگر نفل نماز کے لیے بھی کسی نے وضو کر لیا اس سے بھی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ وضو کی وہ حیثیت ہے جو دونوں نمازوں کے لیے یکساں ہے. لیکن تیمم میں تفصیل ہے. تیمم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے. قادر نہ ہونے کی ایک وجہ تو حقیقت ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے. دو تین میل تک بھی اگر یہ تلاش کر لے تو پانی نہیں ملے گا. یہ پانی موجود نہیں ہے حقیقتاً. کبھی کبھی حکمن موجود نہیں ہوتا. پانی ہے بجلی نہیں ہے, پانی ہے ڈول نہیں ہے, کنویں میں لٹکنے والی رسی نہیں ہے. پانی ہے یہ بیمار ہے, شدید بخار ہے, ڈاکٹر اور حکیم نے پانی کے استعمال سے منع کیا ہے. اس کو کہتے ہیں پانی نہیں ہے حکمن. پانی موجود نہ ہو حقیقتاً یا حکمن, دونوں صورتوں میں تیمم مشروع ہے اور جائز ہے. تیمم ابتدا میں تو ضرورت کے لیے ہے, لیکن ایک دفعہ جب ہو جائے پھر اس وقت کے اندر جتنی نمازیں ہیں وہ سب پڑھی جائے گی. بلکہ اگر معذور کا تیمم نہیں ہے, صحت مند کا تیمم ہے, تو دوسرے وقت اور تیسرے وقت بھی اس پر عبادت ہو سکتی ہے. یہ چونکہ علم سے متعلق مسائل ہیں تو بعض لوگ جو علم سے امتساس کم رکھتے ہیں وہ نہیں سمجھیں گے. تیمم حقیقت میں پانی نہ ہونے یا استعمال کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت اور ایک تخفیف آئی ہے. تو وضو میں چار اعضاء دھلتے ہیں اور تیمم میں دو اعضاء کا مسا ہوتا ہے, مٹی پر یا پتھر پر یا ریت پر, تیمم کی نیت و ارادے کے ساتھ. دو ہاتھ مار کر کے ہاتھ دھو لیتے ہیں, دو ہاتھ مار کے چہرے پہ مل لیتے ہیں. یہ تمام اور کہتے ہیں باقاعدہ جہاں جہاں پانی پہنچانا ضروری ہے بس ابھی وہاں تک پہنچ جائے اس طرح. اور یہاں جب کونی تک آئیں گے پورا یہاں تک, گڑی وغیرہ ہو تو اس کے ہلائیں گے یا اتاریں گے تاکہ کوئی جگہ بغیر مسا کے رہ نہ جائے. ایک بال برابر جگہ بھی بغیر مس کے رہ گئی تیمم نہیں ہوا. ایسا پورا عضو گھیر لینا یہ فرض ہے. نیت بڑی ہو تو چھوٹے سارے کام ہوں گے, بڑی نیت جیسے نماز, لیکن چھوٹی نیت کا کسی نے تیمم کر لیا, مثلا قرآن مجید کو ہاتھ لگانا مس سے مصحف, تو اس سے نفل نہیں پڑھ سکتا. یا مسجد میں داخل ہونے کے لیے تیمم, یہ مقصد نہیں ہے, زوائد ہے, اس سے دو رکعت نہیں پڑھ سکے گا. دو رکعت کے لیے تیمم کر لیا تو مسجد میں بھی داخل ہوگا, قرآن بھی پکڑے پڑھے گا بھی. یہ مسائل میں اس لیے بھی سمجھاتا ہوں کہ جن کو سمجھ نہیں آتے وہ آج کھانا کم کھا لیں, اپنے پیٹ پہ دو مکھے مارے کہ میں جوان عاقل بالغ اپنے مذہب سے اتنا دور ہوں کہ ہماری کتابوں کے مسئلے بیان ہوتے ہیں اور مجھ ننے کو جو پنگوڑے میں جھولتا ہے اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا. رحمان بابا کہتے ہیں جب دینی عقل اور فہم نہ ہو تو اس کو آدمی نہ کہو, چھوٹا نن نہ کہو کہ یہ پنگوڑے میں جھولنے والا ہے ابھی. اور یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ اب تک کی جو زندگی گزری ہے اس میں طہارت کی ضرورت کیوں پیش نہیں آئی. صحابہ کرام ایک سفر میں تشریف فرما تھے, اس سفر میں سخت ترین سردی تھی اور ہر طرف برف پڑی تھی. پانی گرم کرنے کا تو چھوڑو, پانی جو لیا جاتا تھا تو برف کا انتظار ہوتا تھا کہ یہ پگھلے تو پانی لے, ایسا ماحول تھا. اس میں ایک صحابی کو یہ تو پتا تھا کہ تیمم بے وضوئی کے لیے بھی ہوگا اور غسل ضروری کے لیے بھی ہوگا. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ تیمم للحدث والجنابت, بے وضوئی اور جنابت دونوں کے لیے تیمم ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب تک ضرورت نہیں آئی تھی, انہوں نے براہ راست نہیں سنا تھا اور بڑے حیران رہ گئے کہ جنابت کے لیے بھی تیمم, جنابت کے لیے بھی تیمم. حضرت عمر نے ان سے پوچھا عمار ابن یاسر سے کہ جنابت کا تیمم کیسے ہوگا, یہ اس کو پہلا بھی یاد نہیں تھا کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے, بس ہاتھ مارے چہرہ ملے اور ہاتھ مارے اور دونوں ہاتھ کو نہیں ہوتا اس کا. تو اس نے یہاں سے لڑکیاں لگاتے ہیں وہاں گئے, وہاں سے لڑکیاں لگا کے آئے. حضرت عمر نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں. ارے خدمت اقدس میں جب یہ حضرات پیش ہوئے تو یہ واقعہ بیان کیا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کی اس میں تو تائید کی کہ تیمم جس طرح بے وضوئی کے لیے ہے اس طرح غسل جنابت کے ابھی قائم مقام ہے, لیکن ان کو کہا کہ یہ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ وہاں سے لڑکیاں لگائے اور یہ لڑکیاں لگائے, بلکہ بس جو طریقہ بے وضوئی کے تیمم کا ہے زمینی چیز پر, خواہ وہ مٹی ہو یا پتھر ہو یا ریت ہو, ہاتھ مار کے چہرہ مس کر لو اور پھر دوبارہ ہاتھ مار کر دونوں ہاتھ کونیوں تک مل لو. نیت آپ کی غسل جنابت کی ہے, غسل جنابت ہوگی. اتنا بہترین دین ہے, کتنی سہولتوں والا دین ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بتیمم خواہ وہ بے وضوئی کے لیے کیا جائے یا جنابت دور کرنے کے لیے, جب ایک دفعہ ہو گیا تو مطلق طہارت ہے, فقہا کہتے ہیں یعنی پوری طہارت ہے, اس پر سب کام ہوگا. صرف معذور کا تیمم ایسا ہے, معذور اس کو کہتے ہیں کہ چار رکعت نماز پڑھتے وقت اس کو ضرور بے وضوئی پیش آتی ہے, یا ریا خارج ہوتے ہیں, یا خون ٹپکتا ہے, یا پیشاب رستا ہے, یا اور کوئی ایسا عارضہ ہے جس کو فقہا کہتے ہیں کہ وضو نہیں رہے گا, اس کو معذور شرعی کہتے ہیں. معذور شرعی وہ وقت کے اندر, جیسے یہ ظہر کا وقت اور جمعہ کا ایک وقت ہے, وقت داخل ہونے کے بعد وہ تیمم کر لے, اور جب تک وقت باقی ہوگا اس وقت کے اندر اگرچہ وہ عذر پیش آ رہا ہے لیکن اس کا وضو اور طہارت برقرار ہے. وقت نکلتے ہی بغیر عذر پیش آئے طہارت ختم ہو جائے گی, اور اگلے وقت کے لیے نیا تیمم کیا جائے گا. کتنا واضح مسئلہ ہے. معذور کی تعریف کر دی گئی کہ معذور اس کو کہتے ہیں کہ چار رکعت کی نماز کا وقت اس پر نہیں گزرتا مگر وہ بے وضوئی پیش آ رہی ہے. اس قسم کی ایک خاتون تھی احادیث مبارکہ میں, جس کو استحاضے کا مرض تھا, اس کو بار بار خون آتا تھا, اور ایسا خون آتا تھا کہ پیغمبر کو کہتی انما سج سجا, خون ایسا آتا ہے جیسے خون کا ریلا بہتا ہو. آپ نے اس کو کہا کہ آپ روکے اسے اور اس کا منہ بند کر لے اور روئی رکھے اور کپاس رکھے. اس نے کہا کسی چیز سے نہیں روک جائے, جب خون آتا ہے تو پورا سیلاب کی طرح آتا ہے. آپ نے اس کو کہا تطہری, آپ طہارت کر لے پورا وقت عبادت اس میں کرے. تو اس نے درمیان میں کہا کہ عبادت کیسے کروں, چٹائی پر خون ٹپکتا ہے. آپ نے کہا وَإِن قَتَرَتِ الدِّمَاءُ عَلَى الْحَصِيرِ, اگرچہ خون چٹائی کو رنگ لے سرخ کر لے تب بھی طہارت برقرار ہے. معذور کی طہارت وقت کے اخیر تک برقرار رہتی, معذور کی طہارت عذر پیش آنے سے نہیں ٹوٹتی, برقرار رہتی. یا رب صلی وسلم علیہ. میں نے اس لیے بہت سارے موضوعات چھوڑ کر آج اس موضوع پر لگ پڑا. میں نے کہا یار لوگوں کو آج یہ مسائل سمجھاؤ, جو ضبط کرتے ہیں ان کے بھلے بھلے ہیں, اور جو نہیں سمجھتے ہیں وہ کم از کم افسوس تو کر لے اور اب یہ محسوس تو کر لے کہ ہمیں یہ مسائل یاد نہیں ہوتے تو ہم عمل کیسے کریں. عمل کرنے کے لیے تو سمجھنا اور یاداشت ضروری ہے, اور یہ بھی یاد رکھے کہ مسائل کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے. مسائل سے بے خبر رہنا گناہ ہے. اور پھر وہ بھی طہارت کا مسئلہ جس پر نماز موقوف ہے, اور نماز پر ایمان موقوف ہے محدثین کہتے ہیں. ایمان کی تربیت غذا اور اس کی قوت بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ جو مومن کے پاس ہے وہ بہت زیادہ نمازیں ہیں, فرض واجب سنت نفل, اور اس کے لیے بہترین وضو ہے. مسائل تو معلوم ہونا ضروری. حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت سفر پر گئی تھی, اس سفر میں ایک شخص کو غسل کی ضرورت پیش آئی, وہ پہلے سے بھی کچھ بیمار تھا, اور جہاد کے اندر سر پہ تیر لگے تھے, جگہ جگہ سے سر میں دراڑے پڑ گئی تھی. اور انہیں صبح غسل کی ضرورت پیش آئی, انہوں نے بہت پوچھا کہ میں کیا کروں, میں تو پادی سے نہیں آ سکتا. لیکن صحابہ نے کہا لا ارا لک الا تغتسل, کیونکہ ابھی مسائل بہت زیادہ پھیلے نہیں تھے, اور لوگ معلوم تو کرتے تھے لیکن جیسے بھی لوگ ہوتے تھے جن کے مسائل پورے نہیں ہوتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہی خیال ہے کہ نہانا پڑے گا. انہوں نے نہایا, اور نہانے کے بعد وہ ٹھنڈا پانی جو تھا وہ سر کے دھراڑوں میں پس گیا, اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوا, وہ سر پیٹتا تھا, وہ ویسے بھی زخمی تھا اور بیمار بھی تھا, دن چڑھے بعد انتقال کر گیا. ابو داؤد شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا, آپ نے ان صحابہ سے منہ موڑا, سخت غصے ہو گئے اور ناراض ہوئے, ایو الظلم قتلتم ظالم, و کہیں کہ مار ڈالا اس کو. هل قلتم له یکفی کا ضربتان ضربت لوجهک و ضربت لیدیک, کیوں اس کو تیمم نہیں بتایا؟ تیمم کر لیتا, ایک ہاتھ مار کے چہرہ مل لیتا, اور دوبارہ دونوں ہاتھ مار کے ہاتھ کونیوں تک مل لیتا, پاک صاف ہو جاتا, غسل کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو دیکھو صحابہ جیسی بہترین مخلوق, صحابہ جیسے ایمان و اعمال کے سالار, صحابہ جیسے مومن برحق, لیکن ایک مسئلے میں ان کی کمی ہو گئی تو آپ نے ان کو ظالم کہا, ایوہ الظلمہ قتل تموہ, ظالم ہو تم نے اس کو قتل کر دیا. مسائل معلوم نہ ہونے کی صورت میں جو غلط مسئلہ بتایا جاتا ہے اور کسی کو نقصان پہنچتا ہے اس کے ساتھ وہ بھی شریک ہوگا. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ مفتی بننا سب سے خطرناک بات ہے. لوگ حرام حلال پوچھنے آتے ہیں, اگر وہ بصیر نہ ہو اور نہایت وسیع علوم والا نہ ہو تو غلط مسئلہ بتا دے گا, آگے اس کی پوری زندگی جیرن ہو جائے گی. آج کل بہت سارے مفتی ہوتے ہیں, ہر دوسرا دن بس مفتی فلاں مفتی فلاں, وہ ہمارے ایک ادارے میں ایک چھوٹا سا وہاں کا ناظم تھا، اس نے تمام طلباء کو جمع کیا اور کہا مجھے بھی مفتی صاحب کہا گا. طالب علم نے کہنا شروع کیا، وہ بچے ہوتے ہیں، اتفاق سے میرا وہاں جانا ہوا. تو میں نے پوچھا کہ یہ مفتی کب سے ہو گئے، تو اس نے کہا کہ بس یہ تو ہمیں کہا گیا ہے. میں وہاں بیٹھ گیا، اس کو ایسے بٹھایا اور میں نے طالب علموں کو بلایا. میں نے کہا تو اس سے نماز پوچھو، آپ وضو پوچھے، دو چار مسائل تو وہاں سے پڑھا. اس نے کہا مجھے مسئلے نہیں آتے. میں نے کہا پھر مفتی کیسے، مفت سے مفتی ہو گئے، بس مفت سے مفتی ہے. ابھی حج میں جس خیمے میں میں تھا وہاں 15 مفتی تھے، اور انہوں نے خود اعلان کیا کہ اب تک ہم نے جو مسئلے بتائے مفتی صاحب سے دوبارہ پوچھ لیجئے، اور جو انہوں نے غلط کر دیا وہ غلط ہی ہوگا. تو میں نے کہا یہ حج میرے اوپر موقوف ہے، آپ لوگ سب داخلہ کر کے یہاں آئے، پہلے سے احتیاط کی ضرورت تھی. جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں اور آپ سے سن کے چلے گئے، ان کو کون سمجھائے گا؟ ہر پتھر اٹھایا تو دو مفتی نیچے سے نکلتے، ہر دروازہ کھولے اور پھر بند کرے دو تین مفتی نکل آئے گے. وہ مفت سے مفتی نکلے ہوئے ہاں. وہی دم دم مچائی نورزی اور لا سچائی خامار تھا اگو رچا پیار تھا. ہماری دعا ہے اللہ باصلاحیت مفتیوں کی تعداد بڑھائے. ہم ان کو اپنے سر کے تاج سمجھتے ہیں اور دینی رفقاء اور معاونین سمجھتے ہیں جو واقعتاً مفتیین ہیں. خدا تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے. فتوے کا کام ہے مشکل کام. امام مالک رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے اپنے زمانے کے، مجتہد تھے، لیکن امام ابو یوسف نے ہارون رشید کو کہا کہ بلا شبہ یہ بہت بڑے امام ہیں لیکن فتوے میں کمی ہے، کیونکہ ان سے مسائل کم پوچھے جاتے. جس مفتی سے زیادہ مسائل پوچھے جاتے وہ کتاب زیادہ دیکھتا ہے. چنانچہ اسی مجلس میں اس کا پتہ چلا دیا گیا، اور بعض مسائل میں امام مالک رحمت اللہ علیہ جو کہ بڑے متقی و پارسا تھے، انہوں نے سکوت اختیار فرمایا. یہ قاعدہ ہے کہ جب مسئلہ معلوم نہ ہو تو آدمی خاموش ہو جائے. خاموشی بھی بہت بڑا علم ہے، اس سے بھی ایمان بچتا ہے. خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب وحی ہے، پیغمبر مرسل ہے، نبی الانبیاء ہے، سید الاتقیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں ایک آرابی آیا اور زبردست جبہ پہنا ہوا ہے اور سر سے پاؤں تک پورا عطر و خوشبو مشک ڈالا ہوا ہے اپنے اوپر، اور اس نے کہا میں نے احرام باندھا ہے، عمرے کا احرام ہے. یہ احرام صحیح؟ آپ کی یکدم آنکھیں بند ہو گئی. جب آپ کی آنکھیں بند ہو گئی تو صحابہ آپ کے اوپر فوراً چادر رومال ڈال لیتے تھے، وہی آنے شروع ہو گئی. اور جب وہی کی کیفیت ختم ہو گئی تو آپ نے کہا رب تو سائلا، وہ پوچھنے والے کو پکڑ کے لے آؤ. وہ کہیں دور جا چکا تھا، پکڑ کے لایا گیا. آپ نے فرمایا امل جبا فنت زیہ جبا فوراً اتارو، سلا ہوا کپڑا احرام میں کہاں پہن سکتے. وہ امت تین فخ سلحا، اور یہ جو خوشبو ہے فوراً دو لوگوں. کمال یہ ہے کہ کتنے سے مسئلے کے لیے کہ احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے اور خوشبو نہیں لگ سکتی ہے، آپ پر باقاعدہ وہی نازل ہو گئے. کتنا بڑا دین ہے، کتنے احتیاط سے لبریز دین ہے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے ایک بہت بڑا جلسہ تھا اور پاکستان کے بڑے بڑے اکابر علماء موجود تھے، اور بطل حریت، شیر اسلام، دیغم دین، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ ایک شخص کی غلطیاں گن رہے تھے اور اس کے قبائح بتا رہے تھے. ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کر کے ان کی بعض عبارتیں کہ ایسا لکھا ہے اور ایسا لکھا ہے. لوگ بڑے جوش میں تھے, تیش میں تھے. جب پورا پنڈال پورا وجد جوش میں آیا تو مولانا غلام غوث صاحب نے کہا کہ میں کیا کروں, اس کے باوجود یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب تشریف فرما دے, اور میں یہ پھر بھی کافر نہیں کہتے اس کو. لوگ بڑے حیران ہوئے. اس کے بعد جب حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا موقع آیا بیان کرنے کا, آپ نے بہت سارے بیانات جو اس وقت موزون تھے وہ فرمائے. درمیان میں یہ کہا کہ میرے بزرگ حضرت مولانا غلام غوث صاحب نے بہت بجا فرمایا, اور جس شخص کے قبائح اور رضائل اور ان کی کتابوں کی غلطی ہے کہ دوائی یہ بالکل صحیح ہے کہ اس نے ایسی حرکتیں کی ہے, لیکن میں کیا کروں, میں مفتی ہوں, میں اگر کسی کو کافر کہوں اور وہ واقعی کافر نہ ہو تو اس سے اسلام کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, میں اب بھی کافر نہیں کہتا. تو لوگ کہتے تھے کہ مولانا غلام غوث میں اور مفتی محمود میں کتنا بڑا فرق تھا. مفتی محتاط بہت ہوتے ہیں, وہ اقوال تول کے لگاتے ہیں, اس میں صرف جذبہ نہیں ہوتا, ہوش ہوتا ہے, احتیاط ہوتی ہے, سنجیدگی ہوتی ہے. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی خدمت میں کچھ لوگ آئے گواہی دینے کے لیے, ان کے سر پر ہندوؤں کی طرح چوٹیاں تھیں اور ان کے کپڑے بھی بالکل ہندو جیسے تھے. تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا مسلمان ہیں, اور ہم تعزیے بھی نکالتے ہیں, حسین کا تعزیہ محرم میں نکالتے ہیں. ہم نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ شکر ہے کہ مسلمان ہیں. تو ایک عالم بیٹھے تھے, کیونکہ حکیم الامت نے امداد الفتاوی میں لکھا کہ تعزیہ نکالنا کفر ہے, لیکن آپ نے فرمایا اس وقت ان کے پاس سوائے تعزیے کے کوئی چیز نہیں, اگر یہ بھی نفی کر لے تو یہ گئے. چنانچہ ہمیں کئی شیعہ عالموں نے کہا ہے, ہمیں خود پتہ ہے کہ ان جلوسوں کی اور تعزیوں کی کوئی حقیقت نہیں, لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس عوام کو جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں. ان میں بڑے بڑے اونچے درجے کے علماء ہیں, جیسے رضی مجتہد, مولانا محمد جوہر طالب جوہری کے والد, یہ بڑے اونچے باہر کی طرح عالم تھے. ان سے بات چیت ہوئی, انہوں نے کہا یہ کوئی حقیقت نہیں, فضول حرکت ہے, یہ کوئی فقہ امامیہ نہیں ہے. لیکن پھر کرتے کیوں ہیں, منع کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ممبر و محراب دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں, جذباتی لوگوں کے. جب جذباتی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا عوام کو خوش کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. حق پر ڈٹے رہنا اور حق پر ہی رہنا, کہتے حق کے تین حق ہے, اسے سمجھنا, اس پر ڈٹنا, اور پھر اس کے منفی کا مقابلہ کرنا, اس کے ضد کا مقابلہ کرنا. حق کے تین حق ہوتے ہیں, للحق کے ثلاثۃ حق. صرف حق حق نام سنا ہے لوگوں نے, آگے حقو بکو نہیں سمجھتے کہ حق ہوتا کیا ہے. آپ جب ایک بات کو کہتے کہ یہ حق ہے, پہلے تو اس کو سمجھ لیں, اچھی طرح سمجھ لے. جب سمجھ گئے پھر جان دے, لیکن اس سے پیچھے نہ ہٹے, اس کو استقامت کہتے ہیں. پھر جب آپ سمجھ بھی چکے ہیں اور استقامت بھی اپنائی ہے, تو اب جو لوگ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو راستے سے ہٹانا آپ کا فرض, ان کا مقابلہ کرنا آپ کا فریضہ بنتا ہے. بہرحال مسائل طہارت کے, مسائل وضو کے, یہ فرض ہے سمجھنا. جس طرح وضو فرض ہے تو وضو سمجھنا بھی فرض ہے, اور وضو کرنا بھی فرض ہے. فرض کا ہر ہر رکن فرض ہوتا ہے. نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل سمجھنا بھی فرض ہے, مسائل کی دلائل سمجھنا فرض نہیں ہے, وہ عالم کا مسئلہ ہے. آپ کو مثلا یہ معلوم کرنا ہے کہ عام حالات میں جب ہاتھ دھوئیں گے تو کلائیوں تک یہاں تک دھوئیں گے, اور جب وضو میں دھوئیں گے تو کوڑیوں تک دھوئیں گے. یہ مسئلہ ہے, اس کو سمجھ لے. اس کی دلیلیں وہ عالم دین کے پاس, वो आपके पास जरूरी नहीं है। आप कहते हैं कि वुजू में चार फर्ज है, चेहरा धो लेना और हाथों को कोहनियों तक धोना, सर का मसह करना और पैर धोना टखनों तक। ये मसले मालूम होना ये फर्ज है, इस मसले के दलाइल ये आलिम दीन का फर्ज है, ये आपका आवाम का फर्ज नहीं है, ये उलमा के फराइज है। वुजू में ये चार आज़ा फर्ज है, बाकी सुन्नत है। जैसे शुरू में हाथ धोना कलाइयों तक, तीन दफा दाएं हाथ से मुंह में पानी डालना, मिसवाक करना या उंगली से मुंह साफ करना, और नाक में बाएं हाथ से पानी डालना और बाएं हाथ से नाक चटकना साफ करना तीन दफा, ये सुन्नत तरीका है। ये तीनों सुन्नत, सुन्नत और फर्ज और उसके फर्क और फासले अदिल्ला, ये इलम है, तफसील, ये आलिम दीन का काम है, यह बसीर और बासलाहियत तालिब इलम का काम है। अवाम को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मसला समझना क्योंकि अमल करना है, वो उस पर भी बददस्तूर फर्ज है। बहरहाल अल्लाह सुबहानहू व तआला मुल्क में और शहर में अमन कायम करे और ऐसे हालात को गलबा दे जिसमें मुसलमान अपने दीन को समझने के लिए तैयार रहे और कमर बस्ता रहे। मैं मजीद तवाआत और इबादात की तफसीलात आइंदा जुमे इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। आखिर दावत الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر جليل البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء حبيب الاحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وهو الكبير المتعال ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة وقال صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين ونصلي ونسلم على رسولك الأمين وَلَالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن خلت الاسلام افضل رواه الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر رواه الترمذي واحمد في المسند وابو بكر في المصنف وقال لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن رواه أصحاب السنن وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رواه الشيخان وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرزا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم رواه الترمذي وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مت أحدهم رواه البخاري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم اللہ الرحمن الرحیم جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا پورا خیال و احترام رکھیں پوچھا ہے کہ بعض لوگ میت کے ایصال ثواب کے لیے جمعرات یا شب جمعہ کا انتخاب کرتے یا بعض لوگ ویسے ہی خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی صرف جمعرات کو ہی کرتے ہیں شریعت میں اس کی کیا حقیقت ہے دو مسئلے مختلف ہیں جمعرات بوجہ جمعے کے افضل ہے اور جمعہ سید الایام ہے ہفتے کے سات دنوں کا سردار ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے لیکن اپنے طور پر کسی نیکی کو اس کے لیے مؤخر کرنا یہ جائز نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يصومن احدكم يوم الجمعہ الا يوما قبلها او بعدها رواہ البخاری صرف جمعہ جمعہ نفلی روزے رکھنے کو منع فرمایا ہے اور حکیم نے نوادر الاصول میں حدیث نقل کی لا تصوموا يوم الجمعة لأنه يوم عيد جمعے کے دن اس لیے بھی روزہ نہ رکھو کہ یہ تو عید کا دن ہے اور عید کا دن روزہ منع ہے یہی تو ہم خوار نسل کو کہتے ہیں کہ ایک طرف تم اس کو عید میلاد النبی کہتے ہو اور دوسری طرف پیغمبر نے کہا ہے کہ اس دن روزہ رکھو تو روزہ کی دلیل اس بات کی ہے کہ یہ عید ہرگز نہیں روزے رکھنے کا ارشاد تو پیغمبر سے ثابت ہے سر آنکھوں پر تا قیامت یہ منز مستحب رہے گا اسے روزے کے دن کو عید سمجھنا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لیکن اگر مقصد صرف یہ ہو کہ جمعے کو چھٹی ہے بعض حلقے بعض ادارے کرتے ہیں یا جمعے کو اکٹھے ہونا آسان ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں بہت سارے القاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پیری طریقت اور کامل شریعت اور شیخ التفسیر والحدیث اور فقی الاثر اور قاطر الشرک والبدع حضرت اقدس اور مفتی صاحب اچھا جی پیری مماتی حضرات کا آیات النبی کے متعلق جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے، پہلے آپ وہ بیان کریں. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان جواہر القرآن میں حیات الانبیاء کے قائل ہیں. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری اپنے درسیات میں بیان فرماتے تھے کہ جن آیات اور احادیث سے آیات ثابت ہیں وہ سر آنکھوں پر ہیں. تو جو آیات و احادیث ثابت کر رہی وہ ماننا ضروری ہے، لوگوں کی باتیں ماننا ضروری نہیں. میرے خیال میں ویسے تعبیر میں غلطی ہو رہی ہے. مثلا حافظ ابن حجر فتح الباری جلد 7 صفحہ 122 پر اور 123 پر لکھتے ہیں کہ حیات الانبیاء اہل سنت کا عقیدہ، لیکن وہ کہتے ہیں حیات فی القبر، اور ہمارے لوگ جو ہے یہ حیاتی دنیاوی کہتے ہیں، دونوں میں فرق ہے. اس لیے لفظ دنیا ہٹانا پڑے گا. انبیاء علیہ السلام کی حیات برحق ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، 1400 سالہ علمی اعتقادی امانت ہے، لیکن یہ حیات فی القبر ہے، یہ روح اور جسد دونوں کے اتصال کا نام ہے. اور حیات قبر اور حیات اخروی دنیاوی حیات سے افضل ہے، اسے دنیاوی کہنا اس عاجز کے نزدیک کمزور تعبیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللآخرتُ خیر لک من الاولی، اخروی نعمتیں دنیاوی نعمتوں سے بڑھ کر ہے. فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کون ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے؟ کس صحابی کے عمل سے؟ بہت سارے صحابہ سے، جمعیت الرشید والے اب کہتے ہیں، پہلے تو مفتی صاحب خدا داد کالونی میں امام تھے، دو دعائیں مانگتے تھے. یہ جب سے بینکوں کے پیسے بڑھ گئے تو یہ باتیں شروع ہو گئی. دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ نکلا ہے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے جواز کا، موجود ہے. مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ نے ان نفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ اس موضوع پر لکھی. حکیم الامت مولانا اشرف علی نے استحباب الدعوات بعد المکتوبات اسی پر لکھا ہے، ثابت و مبرہن ہے. تیرے جی نے چاہے تو بانے ہزار ہیں، آنکھیں اگر بند ہیں تو پھر دن بھی رات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عمر دراز وسیل، آمین آمین آمین. عصر کی نیت سے جبکہ مکہ شریف میں عمرے کی نیت سے داخل ہو جائے تو سب سے پہلے بیت اللہ میں طواف اور سعی کرنا چاہیے، یا سب سے پہلے مسجد عائشہ جا کر؟ نہ نہ بابا، مسجد عائشہ کیا تھا، احرام تو آپ یہی سے باندھ چکے ہوں گے، میقات سے پہلے پہلے باندھنا ضروری ہے. اور یہ پہنچ کر کے پہلے آپ عمرے کی تیاری کریں، طواف کر لے جا کے کعبہ شریف کا، یہ طواف قدوم ہوگا. تحیت المسجد کا قائم مقام ہے، اپنے صفا و مروہ کے صحیح کر لے، بس طواف ہو اور صحیح کے بعد عمرہ ہو گیا. اب بعض منڈوا لے بہتر ہے، ورنہ چھوٹے کرا دے، اور نہا دھو کے سرے ہوئے کپڑے پہن لے، اور وہاں جب تک مکہ شریف میں ہو خوب طواف کرتے رہے. تو جب دم بخود ہو جائے، تھکاوٹ دور ہو جائے، تو ایک دن تنعیم چلے جائے، مسجد عائشہ عمرے کا احرام باندھ کے آ جائے اور عمرہ پورا کر لے. پھر ایک دن جیران نہ چلے جائے اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر کعبہ شریف آ کے طواف و سعی کر لے، عمرہ جیران نہ پورا کر لے. پھر جب تک آپ وہاں رہیں گے بہتر تو یہ ہے کہ چار چار طواف کرتے رہے، چار طواف ایک عمرے کے برابر ہے. اور اگر عمرے کے لیے بھی جی چاہتا ہے تو بہت افضل، بہت بہتر، بہترین عبادت. آپ کو اختیار ہے کہ جیران نہ جا کے حرام باندھ آئے یا تنعیم جا کر مسجد عائشہ، افضل اور بہتر مسجد عائشہ ہے، یا جدہ جا کے وہاں سے احرام باندھے، یا حدیبیہ جا کے احرام باندھے، یا باغی عیسیٰ ابن عفان جا کے وہاں سے احرام باندھے. پھر جب مدینہ منورہ سے واپس ہوں گے تو پھر مدینہ منورہ سے یا آبار علی ذوالحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھے اور مکہ آ کر عمرہ پورا کر دیں. کسی مرحوم کی تصویر گھر میں لگا سکتے ہیں، نب لگانا افضل ہے. عمل تو ہونا نہیں چاہیے، اگر ہے بھی تو ڈکنا بہتر ہے، ورنہ تصویر جب کھلی ہو تو ہر وقت گناہ ہوگا. مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اس دنیا میں یہ عالم ارواح میں چلی جائے، اور حدیث کے بعد بس صبر کرو ابھی چلے جاؤ گے ٹھیک ہو جاؤ گے، اس میں جو ہے انگلیاں نہ مارو، ابھی ان قریب جو ہے نا قبر میں اتر جاؤ گے، آنکھیں اور دل ٹھنڈا ہو جائے گا، تو بس اٹھو پر لمبو دے وہی نہیں اٹھی، اس نے گپ شپ بنایا ہوا ہے اس کو. کوئی آدمی چلتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو پیچھے باندھے اس کا کیا ہے حکم ہے؟ بہت غلط بات ہے، پیچھے کیا خطرہ ہے اس کو کہ دونوں ہاتھ باندھ رہا ہے؟ پھر بہتر یہ ہے کوئی ٹین باندھ دے. بعض لوگ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کا یہ بھی صحیح مسلم میں ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھ کے، یہ جہنمیوں کا طریقہ بتایا. اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت کی خوشی، آمین. اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، آمین. آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ مقلدیت سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے، وہ خود زندیق اور ملحدوں کا زر خرید غلام ہے. ذاکر نائک خود دشمن خدا اور رسول ہے، قذاب نشر ہے، تمام بیانات اس کے جھوٹے ہیں. شیعوں کا اور یہود و نصارہ کا اور غیر مقلدوں کا زر خرید ایجنٹ ہے وہ. بعض اوقات بدتی میں ساری امام بارگاہوں کی اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، اس کا جواب نہیں ہے. فقہ میں لکھا ہے سنت اذان کا جواب ہوگا، وہ خلاف سنت ہے. ایک طالب محنت کرتے اس کے باوجود طالب فیل ہو جائے تو اس کی کوئی حل بتائیے، بس محنت صحیح کرے، وہ جھوٹا ہے، کبھی بھی محنت نہیں کرتا، کذاب ہے اول درجے کا. کبھی بھی ایسا نہیں کہ وہ لکھتا ہے استاد نہیں مانتا، غلط بات ہے. اس کو کہو کہ جھوٹ سے توبہ کرے اور سچ پہ اتر آئے، ورنہ اور ذلیل ہو جائے گا. اللہ تعالی نفرت ہے اس انسان سے جو بے شرعی کی بات زبان سے نکالتا ہے اور بد زبانی کرتا ہے. پتہ نہیں یہ روایت مجھے معلوم نہیں ہے، یا روایت صحیح ہے آپ نے لکھا غلط ہے. بچے کی ولادت کے بس کے دائیں کان میں اذان فجر، بائیں کان میں اقامت، برائے کرم ان کا حوالہ. عرف شزی علی ترمذی تبیین شرح کنز. اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. اگر خاون کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بیوی کا نمک گائے یا رقص کرے حرام نہ جائز ہے. خاون کے لیے پھر وہ کل بت کا سجدہ بھی کرے گی اور پھر شراب بھی پی لے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خلاف شرع امور کسی کے نہیں مانے جائے گا. نکاح برباد ہو جائے گا اس طرح، ایمان سلب ہو جائے. کچھ جاننے والے نیوزی لینڈ، کینیڈا، امریکہ میں ہیں، ان کو وہاں پر کچھ لوگ قضاء عمری پڑھنے کو منع کرتے، وہ غیر مقلد ہیں، دشمنان خدا اور رسول ہیں. اپنے آپ کو حنبلی شافعی کہتے ہیں، کہتے رہے جھوٹے ہیں. چاروں مذاہب متفق ہے کہ نماز پڑھنا فرض، اگر رہ گئی تو دوبارہ لٹانا فرض. ان اماموں کا مذہبوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ جو انگریز کے بنائے ہوئے ہیں غیر مقلد، ان کے مسائل ہیں. قیام اللیل کے کیا فضائل ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، غفلتوں سے انسان بچ جاتا ہے، شیطانی حملوں سے بچتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. تحیت المسجد پڑھنے کا ٹائم نہ ہو تو کیا چار دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے تحیت المسجد کا ثواب مل جاتا ہے؟ مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں. اخلاص کے ساتھ مانگی گئی دعا سے قسمت کا لکھا اور موت کا وقت بدل سکتا ہے. حدیث شریف میں ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا سے تقدیر اور قضاء بدل سکتی ہے. مطلب یہ کہ تقدیر میں لکھا ہوگا کہ یہ تکلیف پیش آنے والی ہے، لیکن اس شخص نے بر وقت دعائیں مانگی، اللہ کو راضی کیا تو یہ ٹل جائے گی، یہ بھی تقدیر میں سے. درود خضری کی کیا حقیقت ہے مجھے معلوم نہیں. اوابین عشاء اشراق چاش کی قضا زور کے بعد ہر وقت کر سکتے، لیکن اشراق و چاش کی تو قضا نہیں ہے، اتنے نوافل آپ پڑھ لیں. رافضیوں کے ساتھ سلام کرنے میں اگر یہ تو کہ یہ سلامتی تم پر ہدایت پانے کے بعد تو درست ہے اسلام کے معنی میں. اگر کوئی شخص نماز پڑھے اس کے سامنے کوئی سویا ہوا تو کیا اس کی نماز درست جی جائے؟ ہمارے یہاں قبروں پر جمعیت کے ڈنڈے لگاتے ہیں بطور نشانی کی، اور اس کے لگانے کی کسی اور چیز کا گمان نہیں ہوتا تو کیا یہ ایجنڈے لگانا جائز ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم اتنے سیاستدان ہو کہ مرنے پر بھی سیاست نہیں چھوڑتے. خالی سوال. بہتر یہ کہ اس کے ساتھ ایک جھنڈا قبر میں بھی دفنا دے تاکہ وہ منکر نکیر کے سامنے بھی ایک لگا لے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. بعض لوگ گھر بنانے سے پہلے اس کی بنیادوں میں بکرا ذبح کرتے ہیں. بنیادوں میں بکرا ذبح کر کے خون ڈالنا گناہ ہے, پلیدی ڈالنی ہے, خون پلید ہے. البتہ بکرا خیرات کر کے فقراء اور مساکین کو دینا یا دوستوں کو کھانا کھلانا, اس سے امید ہے گھر کی برکتیں قائم ہو جائے گی. رفس کے کیا معنی؟ رفس کے معنی صحابہ کو چھوڑنا. ہر شیعہ رافضی ہوتا ہے تقریباً ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. یہ خاتون جو کہ تعجد کی پابند ہے, عشاء و قیام اللیل کے بعد وتر چھوڑ دیتی ہے, پھر تعجد کے بعد پڑھتی ہے. ایک دن تعجد سے قبل حائض ہو گئی, کیا وہ چھوڑے ہوئے وتر بعد میں جب پاک ہوگی پھر پڑے گی؟ جب پاک ہو جائے گی لوگ قضا اس کا فرض ہے. معذور کا تیمم سے تو صرف ایک وقت کی نماز ادا ہوگی, کیا غیر معذور کی دو تین یا پوری پانچ نمازیں ایک ہی سے ایک ہی تیمم سے جائز؟ ایسا جب اس کو کوئی عذر نہیں تیمم برقرار ہے. اور معذور کا چونکہ حکم یہ ہے کہ ما دام الوقت باقی, جب تک وقت ہے تو وہ پاک ہے, وقت ختم ہوتے خود بخود ناپاک ہو جاتا ہے. جنازے کے لیے کیے گئے تیمم کے بعد میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ جنازہ صلاۃ مطلقہ نہیں ہے, صلاۃ غیر مطلقہ ہے. صلاۃ مطلقہ ذات رکوع و سجودین کو کہتے ہیں. کئی بات درست کہ مولانا اشرف نے ملفوظات تکمیل لکھا ہے کہ کالج میں میلاد کرنا جائز بلکہ واجب ہے. اس بہانے سے وہ اسٹوڈنٹ کبھی رسول اللہ کا ذکر آپ کے معجزات سن لیتے ہیں. اصل میں مولانا اشرف علی صاحب شروعی عمر میں اسی نظریے کے تھے, بعد میں حضرت گنگوئی نے ان کو منع فرما دیا کہ یہ بدعت ہے اور غلط کام ہے. ارواح ثلاثہ میں حکیم الامت نے خود یہ لکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیرت النبی کو بھی کبھی میلاد کہتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ اس وقت یہ ضدی میلادی پیدا نہیں ہوئے تھے, یہ عنادی فسادی. اس وقت بس لوگ ایسے خیر و برکت کے لیے کرتے تھے. اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ایک بے بنیاد کام ہے. تو مقصود ہوتا تھا عالم دین کا بیان, پیغمبر کے معجزات اور کرشمے اور اخلاقیات کا بیان, اور اخیر میں دعائے خیر و برکت. اس لیے حکیم الامت نے ایسا کہا ہوگا. مفتی صاحب مذکورہ مسئلے کے بارے میں بیرون مالک سے پرانی پینٹ جو پاکستان میں آتی ہیں جو کچھ کا کچھ حصہ دھاگا بنتا ہے کچھ ویسے ہی بک جاتا ہے, اس کی خرید فروخت اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ کیا ہے اس میں پرانے پینٹ میں کیا ہے؟ نماز جنازہ قبل نماز جمعہ پڑھنا کس حدیث کتاب میں؟ تمام کتابوں میں. تو جیسے خر کو پتہ نہیں ہے, باقی سارا جہان بھرا پڑا ہے. فقہ کی کوئی کتاب نہیں جس میں یہ لکھا ہوا نہیں. شامی میں ہے, جوہرا میں ہے, غایت الاوتار میں ہے, نیل میں ہے, غالیہ میں ہے, تمام کتابیں بری پڑی ہے کہ یکرہ احباسها الی صلاۃ الجنازہ لیکثر علیہ المصلون. شامی کی عبارت پڑھ رہا ہوں. مکروہ ہے جنازہ روک لینا کہ نماز کے بعد پڑھ لیں گے تاکہ نمازی بڑھ جائے. تم میں اتنی عقل ہونا چاہیے اگر روٹی کھاتے ہو گھاس نہیں کھاتے ہو کہ فتاوی شام جیسی کتاب میں جو مسئلہ ہو صراحتاً وہ متفق مسئلہ ہوتا ہے. آپ کی تفسیری نشست کی خیر و برکت ہر دم ہر لمحہ محسوس کرتا ہوں. خواب میں پیچھے بڑا کتا دیکھا اور زبان سے قلب با قلب و قلب ہم باسط ذرائع بالوسیط جاری ہوا. یعنی اللہ آپ کو تفسیر کی برکت سے بچا دے بڑی بلا و آفات سے. نابالغ بچے جو مر جاتے وہ قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کریں گے بشرطے کہ ان کا عقیقہ ہو چکا ہو. عقیقہ جو نہیں ہوا ہے بعض احادیث میں ہے وہ ماں باپ کے شافع نہیں ہوں گے. لیکن جو بچے مردہ پیدا ہوئے ہیں وہ بھی شافع نہیں ہوں گے, وہ ضائع ہو گئے. فرض نماز کے آیت الکرسی پڑھنے والا اور جنت کے درمیان صرف موت داخل ہے مرنے والے کا ایک پاؤں قبر میں. جب فرض سے پہلے تو آپ سمجھ لیں فرض کہتے کس کو ہے. فرضوں کے بعد جو سنتیں ہیں اس کے بعد جو پڑھو گے تب یہ ثواب ہوگا، اور فرضوں کے بعد جو سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر عصر تو پھر تو اسی وقت پڑھی جاتی ہے. بعض لوگ سنتیں چھوڑ کر بیٹھ کے آئے تو کرسی اور انگلیاں پڑھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، خلاف سنت ہے، فقہ اور حدیث میں اس کو منع فرمایا ہے. اگر ہم مسجد میں بیٹھے ہو اور اذان ہو جائے تو کیا ہمیں اذان مسجد میں آنے کے بعد اذان کا جواب نہیں تو دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں. بار بیرور کو بعض لوگ اپنے گھر سے محلے میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، وہی سال ثواب کے لیے اگر اتنی حد تک ہوتا تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ 12 ربیع الاول یقیناً وفات النبی ہے اور وفات کے دن ہی سال ثواب کے لیے کھانے میں کوئی حرج نہیں. صحت تندرستی ہے بیماریوں سے آپ کی فائد، آپ کے علم و عمل زندگی برکت ہے، آمین. اس طرح عمر زندہ اور مردہ دونوں کے لیے کیا جاتا ہے، کیا اس طرح طواف بالکل بھی زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ثواب کا کام ہے؟ نافرمان اولاد اگر اپنا حصہ مانگے اور دل نہیں چاہتا تو کیا کیا جائے؟ اولاد کی زندگی میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. جب تک ماں باپ زندہ ہے اولاد ایک قلم، ایک کیل، ایک آنے کی مالک نہیں ہے، ان کی حیثیت مزدور کی ہے، بس کام کیا اور مزدوری لے کے جائے. اولاد وارث بنتی ہے مرنے کے بعد، زندگی میں باپ اور ماں بلا شرکت غیر کے مالک ہیں. زندگی میں مطالبہ باطل ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی. کسی بیٹے کا باپ کو یہ کہنا کہ میرا حصہ بنتا ہے، حصہ ہی نہیں بنتا ہے، حصہ تب بنے گا جب یہ دنیا سے سفر کر لے. اب اس مسئلے کا یہ سائٹ بھی خطرناک ہے کہ کوئی لالچی بیٹا کہیں باپ کو پار نہ کرے. ہاں، یہ ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ آپ یہ بہت بیان کرتے ہیں، ہمیں تو جان کا خطرہ ہو گیا. ہم نے آپ کے متعلق یہ سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جس کا نام عمیر ہو وہ 40 سال سے زیادہ عمر کو نہیں پہنچتا، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ یہ بات صحیح ہے. میرے بیٹے کا نام محمد عمیر خان ہے، تو آگے پیچھے پہاڑ اور سمندر لگا لے، نام عمیر ہے. عمیر عمر سے تصغیر ہے، اس کا معنی ہے تھوڑی عمر والا. اگر خدا نے اس کو 100 سال دیے تو اس کا کرم ہے، آپ کی طرف سے تو نبوست قائم ہے. آپ نے نام یہ رکھا ہے کہ یہ جلدی جوانی میں مر جائے. میں عمیروں کو کہتا ہوں کہ نام سیدھا کرو اور انسان بنو، وہ نہ مانے تو ان کی اپنی قسمت. عمیر کو عامر کر دے، عمار کر دے، امیر کر لے، عمر کر لے، لیکن عمیر کا معنی یہ ہے تھوڑی عمر کا مالک، جلد عمر خاون. گھر سے بیماریاں نہیں نکلتی ہیں، سورہ بقرہ روزانہ بلا ناغہ 7 دن تک بلند آواز سے سورج نکلنے کے بعد پڑھی جائے، اور 41 مرتبہ روز سورت تغابن پڑھ کر تمام افراد کے لیے بھی دعا کی جائے، اور پانی پر دم کر کے وہی پانی آٹا گوندھنے میں، سالن بنانے میں، چائے بنانے میں، شربت میں استعمال کیا جائے. امید ہے جلدی خیر و برکت، عافیت اور خوشی محسوس ہوگی. کامل خان کے کینسر کے مریض میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت عطا فرمائے. مظفر ولد نظام الدین کے دماغ کا آپریشن ہوا ہے، اللہ رب العالمین صحت و زندگی عطا فرمائے. اللہ آپ کو شفاء کاملہ عاجل نصیب فرمائے، اللہ آپ کا سایہ دیر تک ہمارے سر پہ قائم دائم رکھے. میری والدہ بیمار ہے، اللہ انہیں زندگی اور صحت عطا فرمائے. میرے داماد بیرونی ملک پڑھائی کی غرض سے گیا ہے، وہاں اس کو کچھ اور تعلیمی مسائل درپیش ہے، اللہ ان کے مرحلے آسان فرمائے. بڑے بھائی بہن کا جہاں رشتہ رکھتا ہے کچھ عرصے بعد ختم ہوتا ہے، اللہ پائیدار خوشگوار رشتے عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. جتنے اموات کے لیے کہا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن بیماروں کے لیے کہا ہے اللہ انہیں صحت شفا دے، جن کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مرحلے ہیں، اللہ انہیں قدم قدم پر آسانیاں عطا فرمائے. یا محلے میں چند دن پہلے ثناء اللہ کی والدہ انتقال کر چکی ہے، اس کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، مغفرت عطا فرمائے، جنت نصیب فرمائے، اور ان کے تمام آل و اولاد و سوگواروں کو صبر و اجر عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ